அல்லவாலே ஜோ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمیں دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، جب بھی مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں اور دیگر نیک اعمال بجا لائیں یا مباح کام کریں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ ہمارا جو سلسلہ اللہ والے اس کے مطابق اپنی نیتیں کر سکتے ہیں، جو اچھی باتیں سنیں گے سیکھیں گے ان پہ عمل کرنے کی نیت کیجئے۔ ہم جب اللہ والوں کا تذکرہ کریں گے تو جو ان کی زندگی کے پازیٹیو پوائنٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں پائے جانے والی نیگیٹیوٹی کو بھی تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے، اور شیطان جو ہیلا سازیاں کرتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو شیطان کی ہیلا سازیوں، نفس کی چال بازیوں، گناہوں سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے، ثواب آخرت کے لیے سلسلہ دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ دیکھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج اللہ والوں کے سلسلے میں ایک ایسے اللہ والے کا ذکر ہو رہا ہے جو جدی پشتی اللہ والا ہے اور جس کے خاندان سے اللہ اور رسول کی باتیں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم پھیلی ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی زبان پہ بھی اللہ اللہ جاری رہتا ہے اور جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ میری مراد حضور مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام، حضور مفتی مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ذات ہے۔ آپ کی شخصیت جو ہے، جہاں ایک اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے کرامات و تصرفات جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسرے زاویے میں کہ آپ عالم بے بدل ہیں اور ایسے عالم دین، ایسے مفتی اعظم تھے آپ کہ بڑے بڑے مفتیان اکرام اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین جو تھے وہ آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج ان کا ذکر خیر ہوگا، ان کے علمی سفر کی بھی بات چیت ہوگی اور ان کے علمی کیفیات کی بھی بات چیت ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی علمی کیفیات پہ کیا بات ہوگی وہ تو مبلغین بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہیں اور مولانا عدنان اتاری بھی موجود ہیں، انشاءاللہ حضور ان سے ہم باتیں کریں گے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور ہم اپنے سلسلے کی شروعات کریں گے راشد بھائی سے اور ان کی ابتدائی حالات یا ابتدائی تعارف جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور راشد بھائی سے سنتے ہیں۔ جی راشد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے شہزادے، صاحبزادے، تاجدار علیہ سنت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جن برکات سے، جن علوم سے نوازا، اللہ تعالیٰ اس کا عشر عشیر نے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مہروز بھائی، بعض اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مادر ذات ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی، ابتدا ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ کا عرفان ملا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق بھی ان اولیاء سے ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مرشد سید المشائخ، شیخ المشائخ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ تھے، انہوں نے بشارت بھی دی تھی۔ اور جب ان کی ولادت ہوئی تو تقریباً 6 مہینے کے بعد، یہ 6 مہینے کے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے وہ بزرگ مولانا ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں تشریف لائے۔ جب بریلی شریف میں تشریف لائے تو حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ اب 6 ماہ کا بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین اور مشائخ جو اپنی خلافتوں کی اجازت دیتے ہیں مختلف طریقت کے سلاسل کی، تو وہ کسی شخص کو دینے سے پہلے اس کو طریقت کی منزلیں طے کرواتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دل کے تصفیے کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، جب بندہ کامل ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ خلافتیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ آگے اس طریقے کو جاری کرے۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے ایسا نوازا کہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نظر ولایت سے بچپن ہی میں جان لیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ارشاد فرمایا اعلی حضرت امام علیہ سنت سے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اس سے لے گا، اور ایک جہان جو ہے وہ اس کے علم سے، اس کے فیضان سے مستفیض ہوگا۔ پھر ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں اپنی انگلی رکھ کر آپ کو اپنا مرید بھی کیا، اور ساری خلافتیں اور ساری اجازتیں 6 مہینے کے بچے کو عطا فرما دی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیا جائیے کتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ اللہ والوں نے ان کو پہچان لیا اور بچپن ہی کے عالم میں ان کی بزرگی کا گویا کہ شعرا ہو گیا۔ پھر ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہر بزرگ کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم حاصل کہاں سے کی گئی، تو چونکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو علمی گھرانہ ہے، اور تقریباً 150 سال سے فتویٰ نویسی، جو علماء شرعی رہنمائی کرتے ہیں، جس خاندان سے تقریباً 150 سال سے لوگ مستفیض ہو رہے تھے، یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی جو دادا جان ہیں مفتی رضا علی خان صاحب، انہوں نے بھی فتویٰ نویسی کی ابتدا کی، بریلی شریف میں انہوں نے دارالفتا قائم کیا، پھر ان کے شہزادے مفتی نقی علی خان جو اعلی حضرت کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بھی عرصہ دراز تک فتویٰ نویسی کے منصب کو ادا کیا، پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت ان کے جانشین بنے، اعلی حضرت کے پھر بڑے شہزادے حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی کیا، اور پھر اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ظاہری حیات ہی میں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فتویٰ نویسی کی۔ وہ کتنا پیریڈ تھا اور کیا سلسلہ تھا انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اعلی حضرت امام علیہ سنت یعنی اپنے والد گرامی ہی سے سیکھی، اور جب آپ کی رسم بسم اللہ کی گئی، یعنی آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے تھے، تو بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، آپ کی جب بسم اللہ خوانی کی گئی یعنی قرآن مجید کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بیٹے آپ کو میری مصروفیات کی خبر ہے کہ میں کتنا مصروف ہوں تعلیمی اور علمی حوالے سے، تدریسی حوالے سے، افتاء کے حوالے سے، تو آپ اپنے چھوٹے بھائی یعنی مصطفیٰ رضا خان کی تربیت فرمائیں۔ تو آپ کے ابتدائی استادوں میں مصطفیٰ رضا خان نوری کے بڑے بھائی حامد رضا خان آتے ہیں، اور تقریباً 18 سال کی عمر میں، 18 سال بالکل نوجوانی کا پیریڈ ہوتا ہے، 18 سال کی عمر میں آپ نے تقریباً 40 علوم سیکھ کر درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔
واہ جی واہ، کیا بات ہے ادران بھائی۔ اگر ہم دیکھیں، راشد بھائی نے تعارف بیان کیا، اور بہت سارے اللہ والوں کے تعارف میں اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں پہ بالخصوص میں چاہوں گا کہ جیسے ان کے تعارف میں ایک جو چیز تھی کہ اپنے گھر ہی سے شروعات ہوئی، اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے، ان سے شروعات ہوئی۔ تو کسی بھی اللہ والے کی جب ہم نقل کرنے جاتے ہیں یا ہم انہیں ایک آئیڈیل بناتے ہیں، تو ان کی ذات میں ہمیں ایک بہت بڑی چیز یہ ملتی ہے کہ انہیں خاندان سے، انہیں گھر سے تربیت ملی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ بھی مادر ذات ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی پھپھو، ان کے نانا، وہ بھی جو ہیں وہ تربیت کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تربیت کر رہے ہیں، تو اس کا جو اثر بچے پہ پڑتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ نرالی ہوتی ہے، اس کی خوشبو ہی جدا ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو قیاس کریں اپنے موجودہ معاشرے پہ، اور اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، کیونکہ ہم اللہ والے جو سلسلہ کر رہے ہیں، اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، اور ہمارا حسن ظن کی بنیاد پہ، یقین کی حد تک حسن ظن یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی، بارگاہ الہی میں بھی وہ سرخرو ہوئے۔ تو اب ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، کیونکہ کامیاب لوگوں کی نقل کرنی چاہیے، تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ان کی سیرت و کردار میں ہمیں ایک پہلو یہ نظر آتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مہروز بھائی، یہ اسلاف سے، ہمارے یعنی پرانے بزرگوں سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ابتدائی اساتذہ، جو آپ نے جمیع علوم سیکھے، उनमें जो सबसे वाज़े नाम है वो आपके वालिद गिरामी रईस अल-मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, और मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नूरी आपके असातिज़ा में जो बुनियादी तौर पर रोशन वाज़े नाम है वो आपके वालिद गिरामी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और ये अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों का एक तरीकाकार रहा है। अगर हम पीछे जाएं, आप देखें ये तरबियत का जो सिलसिला हुआ करता था, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें हम तो आपको मामू जान से फैजान मिल रहा है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला को देखें वालिदा तरबियत फरमा रही हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिदा तरबियत फरमा रही हैं। इसी तरह एक तवील सिलसिला है। दरअसल होता ये था कि वो बच्चा जिसने बड़े होकर किसी को अपना आइडियल बनाना है, किसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, किसी को अपना रहबर और रहनुमा मानना है, उसे वो सारे के सारे औसाफ घर के अंदर मौजूद या तो भाई के अंदर वो औसाफ नजर आ जाया करते थे, या वालिद के अंदर, या अपने रिश्तेदारों के अंदर वो सारी की सारी चीजें वो सब का सब वो तलाश कर लिया करता था और फिर उन्हीं को वो रहबर रहनुमा बना लिया करता था। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के शहजादे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसकी पैरवी करनी है, किसके पीछे चलना था, ये बचपन से ही वो देख चुके थे कि मेरे वालिद गिरामी इस तरफ आ चुके हैं दीन की जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और साथ ही ईमान ले आए थे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी। तो ये इब्तदा ही से सिलसिला चला आ रहा है। जरूरत इस चीज की है कि आज भी वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत उनके इल्म की इब्तदा खुद से करें। मदरसे में तो बाद में जाएगा, चार छह साल का, तीन चार साल का होकर या स्कूल की जानिब वो बाद में जाएगा, पहले तो घर ही से उसको जो रहन सहन है, जो बहुत सारी चीजें मुआशरे के एतबार से हैं, वो घर ही से उसकी तरबियत शुरू हो जानी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मेरोज भाई के, एक तो ये तरबियत वाला सिलसिला तो है ही है
जी,
यानी जो भी दुनिया में आया है, जो बच्चा है बड़ा है, उसकी तरबियत का एक इस्लाम ने निजाम दिया है हमें। लेकिन बाज अल्लाह तबारक तआला के नेक बरगुजीदा बंदे वो होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इब्तदा ही से वो जो आगे चलकर तज़किया, दिल की सफाई, बातिन का सुथरा होना, अखलाक का अच्छा होना, या दीगर जो इस तरह की अच्छी सिफात है जो आगे चल के मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ और वक्त गुजरने के साथ जो हासिल होती हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला इब्तदा ही से बाज़ बच्चों को जो मादरजाद वली होते हैं उन्हें अता फरमा देता है। जैसे हजरत मुस्तफा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नूरी, आप एक तो ये है कि छह माह में आपको जो है हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा आकर खिलाफत अता फरमाई, छह माह और तीन दिन थे। लेकिन इससे पहले ही आपकी विलादत अभी हुई नहीं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला दोनों रात का वक्त है, इल्मी मुजाकरे में मशगूल हैं, काफी देर तक आपस में जो है वो गुफ्तगू होती रही, और उसके बाद क्या हुआ, दोनों बुजुर्ग जो है वो आराम फरमा हुए। ख्वाब में हजरत मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला की बशारत दी गई दोनों बुजुर्गों को,
सुभान अल्लाह।
अब दोनों ने नीयत ये की कि सुबह उठ के एक दूसरे को खबर देंगे। इत्तेफाक ऐसा कि दोनों की मुलाकात मस्जिद के दरवाजे पर हो गई। हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला आला हजरत को बताया कि अल्लाह करीम आपको बेटा अता फरमाएगा और उसका नाम आलुर रहमान, नौ मौलूद का नाम आलुर रहमान रखा जाए।
ठीक।
और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने बताया मुझे भी यही बशारत दी गई है। तो अभी आप देखिए इस कदर शफकत, इतना सुथरा निखरा हुआ किरदार हजरत मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं आला हजरत से कि आप उनके वली हैं, अगर इजाजत दें तो मैं सिलसिले में शामिल कर लूं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हुजूर आपका गुलाम ज्यादा है, तो आपने न सिर्फ उस वक्त ये फरमाया बल्कि साथ ही अपना इमामा शरीफ और जुब्बा अता फरमाया उसी वक्त, और फरमाया कि ये मेरी तरफ से अमानत है, जब ये बच्चा इसका अहल हो जाए तो ये इसे दे दी जाए, और फरमाया मुझे बड़ा इश्तियाक है कि मैं इसकी जियारत के लिए हाजिर हूँ, दोबारा से आऊँ, इसको देखूँ क्या सब बख्तवर बच्चा है। और फिर जब आपकी उम्र मुबारक छह माह हुई तो आप खुद तशरीफ लाए और फिर बशारत इरशाद फरमाई, फरमाया कि ये वो सआदतमंद बच्चा है, अल्लाह तबारक व ताला इसके जरिए बहुत सारे गुमराहों को हिदायत अता फरमाएगा, ये दीन की खिदमत करेगा, और गोद में लेकर फिर आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को देते हुए इरशाद फरमाया, फरमाइए वजअली वजीरम मिन अहली की तफसीर बन के बच्चा आया।
अल्लाह
अल्लाह पाक ने आपका गोया وزیر بنا دیا ہے آپ کے کام کے لیے، آپ کے کار کے لیے، آپ کا مددگار پیدا فرما دیا ہے. اور فرمایا حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ ابو البرکات ہے، اور فرمایا فنائیت میں محی الدین جیلانی کی طرح ہے، یعنی ان کے پرتو ہیں آپ. تو جو ایک بات کہی جاتی ہے عربی زبان میں کہ اسماء کی زیادتی، ناموں کا زیادہ ہونا یہ اوصاف کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. آپ کو آل الرحمان بھی کہا جاتا ہے، محمد نام ہے آپ کا، ابو البرکات کہا جاتا ہے. یہ حضرت شاہ برکت اللہ ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے نسبت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی برکت کی وجہ سے. اور مصطفیٰ رضا یہ تو آپ کا مشہور نام ہے، اور رضا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا فیضان ہے، اور محی الدین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. تو یوں اتنی ساری برکتیں، اتنے بزرگوں کا فیضان لے کر جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو پھر وہ مصطفی اعظم ہی کہلائے گا.
سبحان اللہ. یہاں پہ میں جو آپ نے برکتوں والی گفتگو کی، یقیناً جب اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم بھی ان رحمتوں کے طلبگار ہیں. یہاں پہ پھر میں اسی طرف آؤں گا. عدنان بھائی، آپ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ دیکھیں گھر سے تربیت ہو رہی ہے، گھر سے ان کے سارے رہنمائی کی جا رہی ہے. یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو مخاطب کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا تھوڑی سی توجہ. دیکھیے اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ نا، اگر ہم دیکھیں عدنان بھائی، ہم جو تین اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو میں نے باقاعدہ اردو لینگویج کہیں سے نہیں سیکھی. آپ نے بھی ایسی کہیں سے نہیں سیکھی ہوگی باقاعدہ کہیں جا کے داخلہ لے کر، آپ نے بھی. تو یہ بنیاد جسے کہتے ہیں مادری زبان.
جی
اچھا، پھر آپ دیکھیں کھانوں کے ذائقے. تو ہر کسی کے گھر کے کھانوں کے جو ذائقے ہوتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں. اور آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا ایک جملہ کہ جیسے میری والدہ پکایا کرتی تھی نا، ویسا کوئی نہیں پکا پاتا، بس اس کو تو بات ہی الگ ہے. تو اللہ سب کی والدہ کو سلامت رکھے جو حیات ہیں، جو انتقال ہوں گے اللہ کی مغفرت فرمائے. تو یہ ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، ایک بچہ جہاں پہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ چاہتا ہے کسی آئیڈیل کو.
جی
وہ کسی رہنما کو چاہتا ہے، وہ کسی رہبر کو چاہتا ہے جو گھر کی باؤنڈری وال کے اندر اسے مل جائے.
جی
اگر تو گھر کے اندر مل گیا
جی
تو سبحان اللہ.
جی بالکل.
اور اگر گھر کے اندر نہیں ملا تو وہ باہر تلاش کرے گا.
باہر تلاش کرے گا.
تو اگر ہم دیکھیں اپنے اسلاف کی سیرت کو، اللہ والوں کی سیرت کو دیکھیں، آج ہم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے والد سے گرامی اعلی حضرت ادیب البرکت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے.
جی بالکل.
کیونکہ انہیں گھر سے آئیڈیل ملا. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں،
جی
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہوگا. جی ہمیں نیکیوں کو اپنانا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک آئیڈیل جو کنڈیشن ہے، شریعت کو جو مطلوب شخص ہے، ہمیں اس کی راہ پر چلنا ہوگا. کتنا چل پاتے ہیں ایک جدا بات.
جی
لیکن ہمیں کوشش بہرحال کرنی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں میں آئیڈیل دینے میں کامیاب ہو جائیں. اور پھر ہمارا آئیڈیل اپنا کیا ہے عدنان بھائی؟ ہمارا اپنا آئیڈیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے.
آپ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھر سے ہی تربیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بہت ضروری معاملہ ہے. ہم بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ شعور پکڑے گا تو اس کو ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے، کسی تربیت کے حوالے کریں گے، کسی استاد کے حوالے کریں گے. حالانکہ بچے کے جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں زندگی کے، وہ اس کے بننے یا سنورنے کے ایام ہوتے ہیں. اگر وہ ماں باپ کو دیکھے گا، آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. اگر بچے نے آنکھ کھولی اور جیسے ہی اس کا شعور بڑھ رہا ہے اور وہ ماں باپ کی بد مزاجی کو دیکھ رہا ہے، بد اخلاقی کو دیکھ رہا ہے، ناچاکی کو دیکھ رہا ہے، گھر کے دیگر جو اخلاقی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے خرابیاں ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، تو وہ غیر محسوس طریقے سے اس کی طبیعت کا اور مزاج کا حصہ بن رہے ہیں. اور جو چیز، جو عادت بچپن میں بچے کو پڑ جاتی ہے، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. عادت چینج ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا کہا جاتا ہے یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے، ایسا نہیں ہے، عادت میں تبدیلی آتی ہے.
وہ بہانہ بناتے ہیں راشد بھائی، اس کو تو ذرا یوں لینا کہ بعض لوگوں میں نیگیٹو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کی ذات کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کی عادت ہی ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے، اور وہ اسے ڈھارس کیا دے رہے ہوتے ہیں یار یہ تو بڑی پرانی عادت ہے، بڑی قدیم عادت ہے، یہ اب کہاں جاتی ہے، عادت ہے کہاں تبدیل ہوتی ہے.
تو بچپن کی جو عادتیں ہیں وہ ساری زندگی اثر انداز ہوتی ہیں، اور بڑی مشکل سے چھوٹتی ہیں. تو ابتدائی تربیت اور بچے کا جو مزاج ہے وہ گھر ہی سے بنتا ہے, تو ہمیں بچوں کو اچھا بنانے کے لیے خود اچھا ہونا پڑے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے.
واہ جی, بڑی پیاری بات کی کہ بچوں کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں خود اچھا ہونا پڑے گا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ عبادات کا ذوق, تلاوت کا شوق اور دیگر نیکیوں کا شوق اور نمازوں کا شوق اور رغبت جو ہے وہ ان کے خاندان میں پایا جاتا ہے. اور میں نے ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا نادران بھائی, واہ, حضور کی سیرت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضرت مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان فرماتے ہیں. خود انہوں نے لکھا اس واقعے کو کہ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کروں, لیکن میں زیارت ہو نہیں پاتی تھی, ایک دو دفعہ جانا آنا ہوا لیکن زیارت ہو نہیں پاتی تھی. اور جب لاسٹ ٹائم وہ گئے, وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب میں دوسری بار گیا تو پتا چلا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبل پور تشریف لے جا چکے ہیں. اب جو ہے میں کہیں اور کسی اور شہر میں پہنچا اور وہاں سے جو ہے نا میں نے خط لکھا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں, اب بریلی شریف میں تو آپ ہیں نہیں, اگر جبل پور ہی میں مستقل قیام ہے آپ کا بھی چند دن تو پھر میں واپسی پہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ کی زیارت کروں. اب جب یہ خط پہنچا تو وہاں سے, اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ عقیدہ تو محبت ہے نا, اصاغر پہ شفقت اور محبت اور اس طرح کا معاملہ اپنے ہم اثروں کے ساتھ. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی مکتوب بھیجتے ہیں کہ آپ وہیں ٹھہرے میں آتا ہوں.
واہ
واہ, تو اب دونوں طرف سے آپ عقیدت, محبت اور ایک تعظیم کا جو ہمارے اسلاف کا ایک خاصہ تھا اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ ادھر سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں چند دن ٹھہرے ہوئے ہیں تو مجھے حکم ارشاد فرمائیں, میں حاضر رہتا ہوں, میں زیارت کر لوں. وہاں خط پہنچتا ہے تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط لکھ رہے ہیں کہ آپ وہیں ٹھہریے میں وہاں پہنچتا ہوں.
واہ,
اب یہ جو ہے یہ مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ, تو انہوں نے جو ہے نا پھر وہ ٹیلی گرام بھیجا, فاسٹ فارورڈ جو سروس تھی اس وقت کی وہ بھیجی اور کہا کہ حضور آپ وہیں رکیے, میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. پھر یہ وہاں پہنچے اور تین دن تک مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت میں رہے, ان کے پاس رہے, ان کی معیت, ان کے ساتھ رہنا ہوا تین دن تک. اور فرماتے ہیں کہ وہ انوار و تجلیات میں نے دیکھے, اللہ والے جو ہوتے ہیں نا مثل لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں,
ایک
پاور بینک ہوتے ہیں کہ جو ان کے دائرہ اثر میں آتا ہے. ویسے تو ان کا فیضان ساری دنیا میں جاری رہتا ہے یقینی طور پر, لیکن خوشبو پھول کی اس کی قربت میں جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی تو بات پھر الگ ہی ہے. تو ان کے پاس جانا, چاہے ان کی زندگی میں ہو چاہے ان کے انتقال کے بعد ہو, تو یہ برکتوں کو سمیٹنے والی بات ہے. اور ہمارے اسلاف کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں, ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. آپ دیکھیے نا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں امام اعظم کے پاس کب جاتے ہیں, انتقال کے بعد. امام اعظم صاحب مزار ہیں اور وہاں جا کے دوگانہ ادا کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اسے حصول برکات کے لیے, مشکلات کے حل کے لیے اسے موثر پا رہے ہیں. راشد بھائی آگے اگر ہم چلیں تو اس خاندان کا ایک خاصہ جو رہا ہے وہ ہے احتیاط. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط جو ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جا بجا نظر آتی ہے. شریعت کی پابندی اور اس سے بھی بڑھ کر تقوی و پرہیزگاری آپ کہہ لیجیے, وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے, احتیاط بہت زیادہ نظر آتی ہے. جیسے کہ مسجد میں وہ مٹی کا تیل جلانے نہ جلانے والا معاملہ ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل نہیں جلا سکتے کہ بدبو ہوگی, تو وہ ایک مخصوص تیل جس کی بدبو نہیں ہوتی وہ تیل ڈال کے لالٹین جلا دی گئی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خادم کو فرمایا کہ پھر باہر کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو بتاتے رہیے کہ اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ وہ خاص تیل ہے کہ جس سے بدبو نہیں ہوتی. تو یہ ایک احتیاط ہی تھی کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچایا جائے. اور پھر اسی احتیاط کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کہ حافظ نہیں تھے اولاً, لیکن پھر لوگ حافظ لکھ دیا کرتے. یہ بھی ایک احتیاط, تقویٰ, پرہیزگاری اور ایک لوگوں کے ساتھ اس نے معاشرت کا نتیجہ ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں بھی اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مزاج کا حصہ ان کی زندگی میں, ان کی سیرت میں شامل ہوا. ایک عالم دین یا جو مفتی اسلام ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کی ایک نمایاں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاط فی الدین ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں تو احتیاط ہم بھی برتتے ہیں کہ کوئی ہمیں ضرر یا نقصان نہ پہنچے, لیکن بالخصوص دینی معاملات میں, شرعی معاملات میں محتاط ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ایک عالم دین اور ایک اللہ والے کی امتیازی صفت ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی احتیاط کا جو معاملہ ہے, میں دو مثالیں پیش کروں گا, ایک کا تعلق بظاہر دنیاوی راہ و رسم سے ہے اور ایک کا شرعی حوالے سے ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک تحریر آئی, سوال تھا یا ویسے خط تھا, اس میں اس صاحب تحریر نے اپنے بیٹے کی, اپنے بچے کی فوتگی کی خبر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی. اب اس خط کا جب جواب دینا تھا تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس موجود ایک دوسرے عالم صاحب تھے جو ان کے شاگرد تھے, ان سے فرمایا کہ آپ ان کا جواب تحریر کریں اور اس تحریر کو پڑھ کر میں اس پر سگنیچر کر دوں گا, یعنی وہ میری طرف ہی سے روانہ کی جائے گی. تو اب وہ جو دوسرے عالم صاحب تھے انہوں نے ایک جملہ لکھا, اور عام طور پر ہم بھی جب تعزیت کرتے ہیں یا تحریری طور پر یا ویسے بائی فیس کرتے ہیں تو اس طرح کے جملے کہہ جاتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. انہوں نے جملہ لکھا کہ آپ کے بیٹے, آپ کے شہزادے, آپ کے فرزند کی فوتگی کا سن کر بہت افسوس ہوا.
اللہ,
اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس تحریر کو دیکھا, فرمایا کہ ان کی فوتگی کی خبر سن کے افسوس تو ہوا ہے, لیکن یہ بہت افسوس, یہ بہت کا لفظ جو ہے یہ اضافہ ہے, یہ مبالغہ ہے, افسوس ہوا ہے لیکن یہ بہت تو نہیں ہوا, تو آپ نے اس لفظ کو ختم کروایا. امیر علیہ سنت کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں, مدنی مذاکروں میں بھی جب امیر علیہ سنت کلام فرماتے ہیں یا آپ کے سامنے جب سوالات کرنے کے لیے اسلامی بھائی کھڑے ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت کی زندگی اور مزاج کا بھی یہ حصہ ہے کہ آپ بولنے میں, لفظ کا چناؤ کرنے میں احتیاط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ نصیب فرمائے. اسی طرح شرعی حوالے سے ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساس ہو اور حساسیت ہی کا ذہن دے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک جلسے میں موجود تھے, وہاں ایک مقرر نے ایک صحابی کا ذکر کیا اور ان صحابی کے اسلام لانے سے پہلے کے جو واقعات تھے ان کو وہ ڈسکس کر رہے تھے, لیکن قبل اسلام کے جو واقعات تھے, حالات تھے, ان کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ وہ صحیح نہ کر پائے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک اپنے سے بڑے والے کے لیے قابل احترام شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہے تھا, تھے, وہ کرتا ہے, وہ کرتے تھے. لوگ سمجھ رہے ہیں, مطلب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. یعنی الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا کہ پتہ چل جائے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ قابل احترام ہے یا قابل احترام نہیں ہے. تو کرتے کی جگہ کرتا, تھے کی جگہ تھا, اس طرح کے جب الفاظ اس عالم نے, مقرر نے استعمال کیے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ استغفار کرتے رہے, لاہور شریف پڑھتے رہے, اور جیسے ہی اس نے اپنا بیان ختم کیا تو آپ نے گرجدار جلال کے ساتھ, گرجدار آواز کے ساتھ فرمایا کہ آپ اس سے توبہ کیجئے, کیونکہ اسلام ایسی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اسلام جب بندہ لے آتا ہے, ایمان قبول کر لیتا ہے, تو ایمان سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں جو اسلام کے اور ایمان کے منافی ہوتے ہیں, اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے. تو اگرچہ وہ قبل اسلام کے واقعات تھے, لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ساری امت میں صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے, لہذا صحابہ کرام کا اگر ان کے ایمان سے پہلے کا بھی واقعہ بیان کرنا ہے تو ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے.
اللہ, کچھ کالز بھی ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے, کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی,
میرا نام امانت تاری ہے, اللہ والے سلسلے میں مفتی اعظم ہند کا میں آپ کو مقطع سناؤں گا. ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں, کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو.
اللہ, واہ. اچھا, یہ مقطع اور یہ کلام جو ہے نا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا, ویسے تو مفتی اعظم ہند کی جو شاعری ہے وہ بھی وہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان نظر آتا ہے, لیکن یہ کلام اور یہ مقطع خود مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے. چلیں اگلی کال دیں. سبق بھی,
میرا نام مدنی رضا اتاری ہے, میں بابن مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا میروز باری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مفتی محمد مصطفی رضا خان کی کوئی عاجزی کا واقعہ سنا دیجیے.
بہت سارے واقعات ان کی سیرت میں ملتے ہیں, اور جو بھی اللہ والے ان کی سیرت میں عاجزی کے انکساری کے واقعات ملتے ہیں. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ پڑھا, مجھے بڑا مزہ آیا اور بڑا غور طلب ہے, سوچنا چاہیے, ہمیں بھی اب سوچنا چاہیے, کیونکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منصب اپنی جگہ, لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف افراد سے تعلق ہمارا بھی ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کسی نے بیان کیا کہ آپ کے کسی مرید نے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دی, یعنی اس مرید کی بیٹی کی شادی تھی, تو اس کی دعوت دی کہ حضور آپ شادی میں تشریف لائیے. وہ بہت غریب آدمی تھا اور اس کا جو گاؤں تھا یا گھر تھا وہ اتنی دور تھا کہ ریلوے اسٹیشن سے 20 کلومیٹر ٹانگے میں سفر ہوتا تھا,
اللہ,
اور پھر 2 کلومیٹر پیدل سفر. تو اس نے دعوت دی. اور دیکھیں اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو عوامی افراد کہلاتے ہیں کہ جو جن کا فیم بہت زیادہ ہوتا ہے, مشہور بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے عقیدت مند لاکھوں میں ہوتے ہیں, ہزاروں میں ہوتے ہیں, تو پھر ان کو اس طرح کی دعوتیں آتی رہتی ہیں. اور اس میں ایک ہمارا انداز ہے, اس کو تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کی دعوت قبول کی جاتی ہے, کس کی نہیں کی جاتی. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعوت آئی. اب عدنان بھائی, اس کو میں آج کے تناظر میں سوچ رہا تھا نا کہ جب دعوت آتی ہے تو وہ انویٹیشن جو ہوتا ہے کارڈ, اس کو دیکھنے کے بعد اور اس سے تعلق کو دیکھنے کے بعد, اس کی معاشرتی اہمیت دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ جی جانا ہے کہ نہیں جانا. اور پھر جانے نہ جانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہوگا, کتنا مشقت والا ہوگا, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نیتوں کا اعتبار ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی نیت ہے. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے جلیل القدر عالم اور شیخ ہونے کے باوجود ریل کا سفر, پھر وہ ٹانگے کا سفر, پھر 2 کلومیٹر پیدل سفر,
اللہ,
اس اپنے غریب مرید کی بیٹی کی شادی میں پہنچتے ہیں, شرکت فرماتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے واپسی کے لیے روانہ ہوتے ہیں. جب آپ واپس روانہ ہونے لگتے ہیں تو وہ جو آپ کا مرید یا عقیدت مند ہے, وہ آپ کو کچھ تحائف یا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور آپ تشریف لائے, برکتیں ملی یہ نذرانہ یا یہ تحفہ. تو آپ علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے پاس رکھو, بلکہ اپنی جیب سے کچھ نکالا نا, رقم نکالی یا کچھ اس طرح کی چیز, اور وہ اس کو دی. وہ کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے, اس میں سیکھنے کے لیے. آپ دیکھیے انہوں نے انکساری کی بات کی تھی, اس میں انکساری بھی ہے, عاجزی بھی ہے, سادگی بھی ہے, غریب پروری بھی ہے, اور اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے دل میں گھر کرنا یا ان کی دلجوئی کرنا جو ہے وہ بھی ہے. اچھا عدنان بھائی, جب اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں نا راشد بھائی,
فیروز بھائی لگے آپ تو یہاں ایک اور واقعہ دلجوئی کا, کہ آپ کے نزدیک کسی مسلمان کا دل خوش کرنا, اس کی دلجوئی کرنا, اس کی کتنی اہمیت تھی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, خود وہ مفتی تھے جلیل القدر عالم دین ہے, تو حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہاں گئے. واپسی پر ایسا تھا کہ ٹرین سے جو ہے نا آپ نے جاننا تھا, اور آپ واپسی کے لیے یوں کہہ لیں ٹرین کا وقت ہوا, اور آپ رکشے میں بیٹھے ہیں جانے کے لیے, اور ابھی روانگی سے قبل جیسے ہی آپ بیٹھے سامان وغیرہ رکھ لیا, ایک شخص آ گیا آپ کے پاس, کہتا جی حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میرا فلاں مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, 2-4 مسئلے اس نے بتایا, مجھے تعویذ دے دے.
جی
حضرت, اب آپ دیکھیں ایسا وقت ہے, اور اب رکتے ہیں تو گاڑی چھوٹتی ہے
جی,
اور لیٹ ہو جائیں گے. تو وہ جو مفتی صاحب جن کے ہاں گئے ہوئے تھے آپ, انہوں نے نا اس شخص سے کہا, بھائی میاں یہ کوئی وقت ہے, حضرت جا رہے ہیں اور آپ اس وقت میں روک رہے ہیں, گاڑی نکل جائے گی, اور اس طرح کا انہوں نے کچھ نا سخت قسم کا لہجہ استعمال کیا. تو وہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر تھا کہ حضرت نے جانا ہے اور اس طرح پریشانی بن سکتی ہے. تو حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ انہیں منع کیا, فرمایا اس کے ساتھ سختی نہ کرو, اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اب گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, اب میں آج نہیں جاؤں گا کل جاؤں گا, اور پہلے اس بندے کا مسئلہ حل کروں گا. انہوں نے کہا حضور اتنی یعنی یہ بندہ پروری اور اس طرح کا انداز, وجہ کیا؟ فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ بندہ تمہارے پاس آیا تھا اور تم اس کی مدد کر سکتے تھے, باوجود اس کے تم نے اس کی مدد نہ کی, تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا.
اللہ,
تو آپ نے اپنی جو گاڑی تھی جو سیٹ تھی اس کو چھوڑ دیا اور اس مسلمان کی دلجوئی فرمائی.
اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ شریف سے ایک میسج آیا, مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں اسے میں شامل کروں. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک احتیاط کا واقعہ بیان فرمایا ہے, اور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت مرید خاص ہمارے کرم فرما ہیں, بزرگ ہیں, اقبال صاحب, انہوں نے بھیجا. انہوں نے بتایا کہ پہلے جو سفر ہوتے تھے حج وغیرہ کے, بحری جہازوں پر ہوتے تھے. اچھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی خود مفتی ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں. تو عدنان بھائی احتیاط کا حال دیکھیے کیسا ہے. اچھا یہ احتیاط کی بات ہو رہی ہے, تو آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ احتیاط کا حال کیسا ہے, کہ یہ علماء کہلانے والے افراد جو واقعی میں علماء ہیں, یہ علماء ربانیین اور یہ مفتیان کرام کہ جن کا علمی گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ ناپنے کے لیے, اندازہ کرنے کے لیے بھی ایک علم کا بحرے بے کنار ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ آج جب بحری جہاز میں سفر کے دوران وضو فرمانے کے بعد عرشے پر ڈنڈے کو نہیں پکڑتے تھے کہ اس پر پالش ہوگی. اب وہ معاملہ یہ تھا کہ پالش میں تھنر ہوتا ہے, یا وہ جو حکم تھا ایک کہ جی وہ ناجائز ہے, تو اس کے اعتبار سے آپ کا اپنے فتوے کے مطابق اس پہ احتیاطاً یہ عمل تھا, اور دیکھیے کیا بات تھی. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں. راشد بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات تو بہت زیادہ ہیں, آپ کو جو آپ کے خطابات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک لفظ یا ایک خطاب جو سب سے مشہور ہے وہ مفتی اعظم ہند ہی ہے, یعنی آپ کی فتویٰ نویسی جو ہے وہ سب پر فائق ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے.
جی, فتویٰ نویسی یوں سمجھ لیجئے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھٹی میں دی. 18 سال کی عمر میں آپ نے سارے جو مروجہ علوم تھے تقریباً 40 علوم آپ نے پڑھے. آپ کے ابتدائی فتوے کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا, نوجوانی کا عالم ہے, 18 سال کی تقریباً عمر ہے, تو آپ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ دارالفتہ میں تشریف لائے. وہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم محقق ہیں اور بہت بڑے توقید دان بھی ہیں, اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کو لکھنے والے بھی ہیں. حیات اعلیٰ حضرت جو آپ نے تحریر کی, اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے یہ ماخذ اور مرجع سمجھی جاتی ہے. تو ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضاعت کے حوالے سے کوئی فتویٰ لکھ رہے تھے, اور اس کی تحریر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر رہے تھے. یعنی وہ جو حوالہ تھا, جزیہ تھا, وہ کوٹ کرنے کے لیے رضویہ شریف پڑھ رہے تھے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا آپ دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں, آپ کو فتویٰ لکھنے کے لیے کتاب کی عادت پڑ رہی ہے؟ تو حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اچھا آپ بغیر کتاب کے لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے دکھائیں.
اللہ,
تو اب یہ نوجوانی کا عالم, انہوں نے کہا آپ لکھ کے دکھا دیں. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے قلم اٹھایا اور بغیر کتاب کی طرف رجوع کیے آپ نے رضاعت کا وہ پہلا جو آپ کی زندگی کا فتویٰ مانا جاتا ہے وہ تحریر فرمایا. جب آپ نے مکمل کیا, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, جب یہ تدریب ہوتی ہے, فتویٰ نویسی ہوتی ہے مہروز بھائی, تو ابتدان بعض اوقات انسان غیر ضروری الفاظ کو ایڈ کرتا ہے, کمی بیشی کرنی پڑتی ہے عبارت میں, تحریر میں, فتوے کی عبارت میں. لیکن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زندگی کا پہلا فتویٰ ہے, جب اعلیٰ حضرت جیسے مفتی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوئے اور اپنے شہزادے کو بلوایا اور تائید بھی کی اور اس کی تصدیق بھی فرمائی, تصویب بھی فرمائی, اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک مہر بنوا کر آپ کو عطا فرما دی تھی کہ آج سے آپ فتویٰ نویسی کا کام شروع کر دے. اور آپ کی زندگی کے جو اکثر ایام ہیں, یہ تقریباً 92 سال آپ کی عمر ہے, 92-93 سال, لیکن 70 سال بتایا جاتا ہے کہ 70 سال تقریباً آپ نے فتویٰ نویسی کی خدمات سر انجام دی ہیں, اسی لیے آپ کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اس کی ایک اور وجہ, مطلب ایک اور تائید اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے جو ہندوستان تھا برے صغیر, اس میں ایک قاضی اسلام کا تعین کرنا چاہا, یعنی کئی شرعی مسائل ایسے ہیں جس میں مفتی کے بعد قاضی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ قاضی وہ فیصلے کرے گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب پورے پاک و ہند ہندوستان پر ایک قاضی مقرر کرنا چاہا, جی, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے دو ہستیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو قاضی مقرر کیا, ایک صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت اور دوسرے اپنے شہزادے مصطفیٰ رضا خان نوری. تو یہ قاضی القضات بھی تھے گویا کہ.
اور کیا تقویٰ, کیا پرہیزگاری کا عالم تھا. ایک بڑی پیاری بات عدنان بھائی ان کی سیرت میں جو پڑھی میں نے, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, ان کے سیرت نگار نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جناب آپ کو بہت سارے افراد ادھر دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, کسی کی کوئی بات سن لی تو وہ اچھے لگنے لگتے. واہ کیا زبردست بات کہی, کیا زبردست چیز ہے, تو ان کی شخصیت اچھی لگنے لگتی ہے. اب بندہ چاہتا ہے کہ جی ان کی صحبت میں رہ جائے, ان کے پاس جا کے بیٹھے, کچھ گفتگو کرے, کچھ سیکھیں. تو وہ کہتے ہیں ایسے معاملے میں اکثر افراد کے پاس جا کے جو ہے نا گھڑی دو گھڑی یا زیادہ سے زیادہ ایک دو دن میں نشہ اترنے لگتا ہے عقیدت کا. لیکن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ کے حلقہ احباب میں جو آ جاتا تو اس کی عقیدت دن بدن اور لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جاتی. اور اس کی پھر مثال دی کہ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے نامی گرامی اس وقت عالم دین تھے اور مفتی تھے بہت بڑے, تو وہ جو تھے نا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مند تھے اور آخر تک رہے. اور ان کے بارے میں قاضی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنے جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خوشبو تھی نا وہ مصنوعی پھولوں جیسی نہیں تھی, اور اللہ والوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. آپ دیکھیے آج اگر میں تذکرہ کروں تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ کہلیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہم بھی داخل ہیں، تو اس نسبت سے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ویسے تو ہر سنی کے ہر عاشق رسول کے سر کے تاج ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے، آج بھی جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اہل حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کا انداز یہی ہے کہ اگر کوئی اہل علم، کوئی شریعت کو سمجھنے والا، جتنا بھی اس کی حیثیت ہے، تو وہ جب جاتا ہے تو اس کی عقیدت بڑھتی ہے۔ خود امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھ لیجئے، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو شخصیت کو میں مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کروں کہ آپ تو جانتے ہیں نا، تو امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ آپ دیکھیے، ان سے محبت ہوتی ہے، بندہ جو جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ محبت بڑھتی ہے۔ کیا کہیں گے عدنان؟
بالکل مہروز بھائی، دراصل اللہ والوں کا جو مقصد ہے وہ ہے لوگوں کو دین اور شریعت کی طرف مائل کرنا، دین اور شریعت کا سبق پڑھانا، انہیں دین اور شریعت کے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کے قریب کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حقیقی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی غلام ہیں، سچے عاشقان رسول ہیں، ان کے قریب رہ کر دین اور شریعت کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور لوگ یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی شخص بے عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ گمراہ ان کے قریب آتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں، اور جب وہ دین سے دور لوگ ان کے قریب آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی، تائب ہوئے، اپنے جو ہے گناہوں کو چھوڑا، اور جو ہے وہ آپ کے ذریعے انہیں اللہ تبارک تعالی نے ہدایت عطا فرمائی۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا کردار ستھرا ہوتا ہے، یہ صاف ستھرا جو اللہ رسول کو مطلوب ہے بندہ مومن سے، یہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب لوگ ان کے قریب آتے ہیں تو پھر وہ دور نہیں ہوتے، بلکہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا، یہ بعض اوقات سیکھنے سکھانے میں نا آر بن جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے بڑا ہوتا ہے وہ بھی ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی درس حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت قطب سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی کی آپ نے بات کی ابھی، تو ان کا جو ہے وہ ایک کال ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 16 سال تھی، سیدی قطب مدینہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کی ولادت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا بچپن بھی دیکھا، میں نے ان کی جوانی بھی دیکھی، اور اب بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے میں آ کے عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو انہیں بچپن کے اندر ہی عمل کا جو ہے وہ پیروکار دیکھا ہے، عمل کرتے ہوئے دیکھا، ان کی جوانی اس سے بڑھ کر، اور فرمایا بڑھاپا، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر کے اعتبار سے تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی سے بڑا ہوں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے مفتی اعظم مجھ سے بہت بڑے ہیں۔
اللہ،
یہ آپ کا بھی ایک یوں کہہ لیں کہ آج یہ انکساری والا انداز تھا بزرگوں کی بارگاہ میں، حالانکہ عمر کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک کے نیک بندوں کا جو انداز ہے نا، وہ عزت دینے کا ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کر لوگ اپنے آپ کو عزت دار ہونا، اپنا عزت والا ہونا محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا۔ نہ ان کی یہ تعلیم ہوتی ہے، بلکہ یہ ہر ایک کو اپنے سے افضل ہی جانتے ہیں، اور دوسروں کو اسی بات کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں، جو غرور اور تکبر کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حالانکہ آپ فرما سکتے تھے، اور یہ سیدی قطب مدینہ اللہ اکبر، خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ، اور یوں کہہ لیں کہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے،
عالم اسلام کے مشہور ترین آستانہ، یعنی آپ دیکھیں نا، عرب و عجم کے علماء جس آستانے پہ آتے ہو،
جن کے مرید کے آج لاکھوں مرید ہیں،
لاکھوں کا کروڑوں۔ اگر امیر اہل سنت کی بات کریں تو امیر اہل سنت کی خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں جی، یہ ایسے پھول ہوتے ہیں کہ ان کی جب باتیں چلتی ہیں، راشد بھائیوں، میں ہوں یا عدنان بھائیوں یا کوئی اور پینل بیٹھا ہو اس وقت، کوئی اور اسلام بھائی ہوتے، تو بات یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان جیسے ہیں، اور مطلب ہو بھی نہیں سکتے، اپنے بارے میں تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں، لیکن ہم ان کے نقش قدم کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اس سے بڑا کیا انعام ہوگا۔ آج آپ دیکھیے، اگر میں بات کروں تو دو تین پشتوں کے بعد بندے کو اپنے دادا حضور کا نام یاد نہیں ہوتا، لیکن آج اللہ والوں کا جو نام ہے، ہم عقیدت محبت کے ساتھ لے رہے ہیں۔ بالکل، تو کیوں لے رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ اس میں جہاں ان کی پارسائی، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول ہے، وہیں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جو آخرت میں انعام دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے گویا کہ، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق، والہانہ محبت، اور آپ کے طریقہ کار کو فالو کرنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں بندے کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد جو اس کے لیے کرتی ہے وہ تو کرتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے دل اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، مسلمانوں کی زبانیں ان کے لیے کلمہ حق اور کلمہ خیر کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کے بارے میں پڑھ رہا تھا، عبادات کا ذوق جی۔ آج ایک کچے علم کی ایک نشانی ہے کہ عمل کم ہونے لگتا ہے، اور پختہ علم کی ایک نشانی ہے کہ عمل بڑھنے لگتا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا پختہ علم تھا، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ اس کے آپ مصداق تھے۔ تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے 87 سال کی عمر کی بات ریاست علی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی کہ 87 ایئرس آپ کی عمر تھی، اس وقت کی بات لکھی ہے کہ آپ نماز کے ایسے شیدائی تھے کہ 87 سال کی عمر میں، جبکہ ضعف بھی تھا اور ایک عمر کے جو مراحل ہوتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ مسجد ہی میں نماز پڑھنے جایا کرتے،
بالکل۔
اور یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے جب جاتے نا تو آپ کے قدم تیز تیز اٹھتے۔ کیوں تیز اٹھتے؟ نماز کے شوق میں، نماز کی محبت میں، کہ میں نماز کی طرف جا رہا ہوں، اور اسی کی ساری زندگی جو ہے کاربند۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت بھی نماز اور جماعت کے شہزادے، اور وہی چیز جو ہے آپ کے شہزادوں میں بھی نظر آتی ہے۔
بلکہ مہروز بھائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے دو افراد پکڑ کر لے کر جاتے مسجد۔ ایسے میں بھی یہ نہیں کہ گھر ہی ادا کر لوں گا، نہیں، مسجد جانا ہے۔ مسجد کی حاضری کی اس قدر اہمیت تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ضعف یہ ہے، لیکن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا، جیسے ہی اقامت کہی جاتی اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی صدا جب آپ سنتے تھے، فوراً یوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے جس جوان آدمی کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا ذوق اور شوق تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا، اور نمازوں سے محبت اور ایسی الفت کے باوجود بیماری کے۔ اچھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا مہروز بھائی، ان کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ذوق، جو شوق بارگاہ الہی کی حاضری کا انہیں اللہ کریم عطا فرماتا ہے نا، تو یہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ حالانکہ بیماری کی وجہ سے آپ کو وضو کرنے سے نا طبیب نے منع کیا کہ جناب آپ وضو نہ کریں اور پیروں پر جو ہے نا وہ زور نہ دیں۔ تو لیکن جس کو نماز کے اندر ذوق نصیب ہے، اور جو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے جو نمازوں کا ذوق عطا فرمایا تھا، باوجود یہ کہ جو ساتھ آپ کے جو احباب ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضور تیمم کر لیجئے، فرمایا نہیں، وضو کے لیے پانی لاؤ، وضو کر کے نماز ادا کروں گا۔ اور پھر جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھا اور آپ کو وضو کروانے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں، میں وضو خود کروں گا۔ یہ مستحب ہے کہ وضو کرنے میں کسی کی مدد نہ حاصل کی جائے۔ اور ذوق اتنا تھا کہ وہ جو برتن ہوتا تھا نا جسے وضو فرماتے تھے
جی،
وہ پورا بھرا ہوا آپ اٹھا نہیں پاتے تھے۔
اللہ،
تو وہ جو خادم تھا اس سے فرمایا کرتے تھے کہ اس کو پورا نہیں بھرنا، آدھا بھرنا ہے تاکہ میں خود سے اٹھا۔ دیکھیں اتنا اہتمام ہے اور یہ نماز کے لیے ہے، حالانکہ وہ پورا بھر کے خادم سے بھی کہہ دیتے تو وہ یوں کہہ رہے ہیں صدقے واری جاتا اور اپنے لیے
سعادت
مندی سمجھتا وہ۔ لیکن چونکہ مستحب، یہ فرائض کے کتنے پابند ہوں گے جو مستحب کو ایسی حالت میں ترک کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدھا بھرو اور آدھا دوبارہ پھر ڈالنا تاکہ میں خود سے اٹھا کر اسے وضو کر سکوں، تو آپ خود سے وہ برتن اٹھا کے اور وضو فرمایا کرتے تھے۔ مستحب کا ترک بھی گوارا نہیں،
اللہ
کے نماز ادا فرمایا۔
یعنی مستحب وہ عمل، مدنی چینل کے ناظرین جن کو نہیں پتا ان کے لیے عرض کر دوں کہ کریں تو ثواب، اور نہ کریں تو اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور یہ آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں۔ میں نے ایک جگہ بڑی پیاری بات پڑھی راشد بھائی، کہ دیکھیے شریعت کے جو احکام ہیں اس کے تو درجات ہیں، حلال کی طرف بھی، حرام کی طرف بھی، جواز کی طرف بھی، عدم جواز کی طرف بھی، یعنی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اساط ہے، یہ اس طریقے کے درجات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جواز کی صورت میں بھی فرض ہے، سنت موقعہ ہے، سنت غیر موقعہ ہے، پھر مستحب ہے، تو اس طریقے سے ہے۔ تو ایک جگہ میں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ علماء نے جو تقسیم کی تھی نا، وہ تو ایک اصول فقہ کے قانون کے تحت اور کچھ علمی حوالوں سے کی تھی کہ قطعی ثبوت، قطعی دلالت اور اس طریقے سے دیگر جو معاملات تھے جو اہل علم پہ پوشیدہ نہیں ہے اس کے حوالے سے کی تھی، لیکن یہ جب عوام میں گئی تو عوام نے کیا کرا، اچھا حرام حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، تو چلو یہ کر لیتے معاذ اللہ. آپ نے شاید سنا ہو، میرے مجھے اس کا مشاہدہ ہوا ہے، بعض اوقات لوگ بڑی بے باکی سے کہہ رہے ہوتے، اچھا مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے، تو وہ اس کا مطلب کیا، یہ کر گزرو معاذ اللہ. حالانکہ بہت سخت بات ہے کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے چھوٹا ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کو محض اس لیے کر گزرنا، بے باکی کا وہ کرنا کہ یار چھوٹا ہے چلو کر گزرتے ہیں، تو اس پہ بڑے سخت احکام ہیں. یعنی اگر آپ پڑھیں تو ایک تو گناہ تو اپنی جگہ، لیکن اس پہ اس سے بھی زیادہ سخت احکام ہے. اچھا اسی طریقے سے نیکی کے معاملے کو آپ دیکھیے، تو سنت غیر مستحبات ہیں، سنت غیر موقع
بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے، یہ ایک جری ہونے والا انداز ہے
جی،
حرام تو نہیں ہے نا جی، مکروہ ہے، لیکن اس بندہ خدا کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے جو
جی
اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس پر پکڑ ہے شرعی طور پر. وہ حرام اور مکروہ تحریمی کی جو اصطلاح ہے، وہ تو جو فرق ہے وہ علماء کے ذمے، علماء جانتے ہیں اس کو کہ اس کو حرام کہا جا رہا ہے اور اس کو مکروہ تحریمی کیوں.
وہ ایک علمی گفتگو ہے،
وہ ایک علمی
اور فنی گفتگو ہے
جی، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ شریعت کی پاسداری نہیں، شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے وہ شخص. تو پھر ہوتا کیا ہے، ایک وقت یہ آئے گا، یہ آج جس کام کو مکروہ کہہ کے وہ کہہ رہا ہے نا، تو کل کو یہ کہے گا حرام ہی ہے نا جی، کفر تو نہیں ہے نا.
اللہ
یہ معاذ اللہ اس طرح سے جری ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی کہ بندہ پھر کفر بھی بک دیتا ہے معاذ اللہ. اس لیے بزرگان دین جو اللہ والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کام کے بھی قریب نہیں جاتے جو مکروہ تنزیہی ہے نا، جس کے یوں کہہ لیں کہ کرنے پر گناہ نہیں
جی،
جس کے کرنے پر گناہ نہیں، بزرگان دین اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا بھی ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جب بندہ اس کو اپنانا شروع کر لے گا اور بار بار کرتا رہے گا کہ نہیں جی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، شیطان اس کو جری کرتا چلا جائے.
وہ مفتی احمد ضیاء خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا، جس کا خلاصہ کیوں ہے کہ جو مستحبات کا پابند ہوگا
جی
تو اس کی سنتیں نہیں چھوٹیں گی،
بالکل،
اور جس کی سنتیں نہیں چھوٹیں گی، سنت غیر موقع نہیں چھوٹیں گی، وہ سنت موقع کا بہت پابند
ہوگا،
اور جو سنت موقع کا پابند ہوگا وہ فرائض کو ترک نہیں کرے گا، اور جو فرائض کو ترک نہیں کرے گا، ان ساری لمٹس کو پورا کرتا رہے گا، تو اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے نیگیٹو سینس میں بھی فرمایا کہ جو مکروہات تنزیہ میں مبتلا ہوگا، ڈر ہے کہ وہ مکروہات تحریم میں مبتلا ہو جائے، گناہ والے جو مکروہات ان میں مبتلا ہو جائے، اور جو مکروہات تحریم میں مبتلا ہوا اس کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ حرام کام میں مبتلا ہو، اور جو حرام کام میں مبتلا ہو اس کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے. تو یہ سیڑھیاں ہیں، ایک ایک کر کے ہی چڑھی جاتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جسٹ جو ہے چھلانگ لگائی اور یہاں اس دائرے سے اس دائرے میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر راشد بھائی ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے، جو عدنان بھائی نے بھی فرمائی اور مفتی احمد ضیاء خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکی کی طرف یا برائی کی طرف جاتا ہے.
اللہ والے جو ہوتے ہیں، جیسے عدنان بھائی نے بھی مثالیں بیان کی، آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، کہ وہ افضل اور مستحب کو بھی اپناتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں تاکہ فرائض و واجبات میں مدد ملے. لیکن اللہ والوں کا ایک دوسرا انداز ہوتا ہے کہ وہ کام جس کی شریعت اجازت دے دے، یعنی وہ کرنا مباح ہو، اگر کوئی کر بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تقوی اختیار کرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے اللہ والے ان بعض جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ تعویذات کے حوالے سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا گیا، کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی طرف سے بھی آپ کو اجازت تھی، اور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بھی تعویذات کی آپ کو اجازت تھی، اور تعویذات کے لیے جو علوم آنا ضروری ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ سارے علوم بھی آتے تھے. تو آپ ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، تعویذات لیتے تھے. جب تعویذات لے کے جاتے اور لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، تو اب وہ اپنی خوشی سے خوش ہو کر آپ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ لے کر آتے. اب شرعی اعتبار سے اس میں کوئی بات نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خوش ہو کر بزرگ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ لے کر آ رہا ہے، لیکن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ اور دنیاوی مال سے کتنی بے رغبتی ہے، آپ اچھے انداز میں اس کو منع فرما دیتے اور ارشاد فرماتے چوٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر دعا کو فروخت نہیں کیا جاتا اور تعویذات کا سودا نہیں کیا جاتا. امیر اہل سنت کے انداز کو دیکھیں، یعنی بزرگوں کے آپ حالات دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، تو یہ ایک چین چل رہی ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ آگے چلتا چلتا بڑھتا ہوا آج تک کے اولیاء کرام میں آیا.
اصل میں سارے چراغ ایک سورج سے جلے، ایک ہی چراغ سے جلے، جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے در کا صدقہ ہے، انہی کے در کی روشنی ہے، انہی کے در کا یہ تقویٰ ہے، تو سب میں یکساں طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے.
امیر علیہ سنت کو دیکھیں، امیر علیہ سنت بھی ابتدان خود تعویذات دیا کرتے تھے، باقاعدہ پھر ایک مجلس بن گئی. امیر علیہ سنت کی یہی تاکید ہے کہ تعویذات دیے جائیں، لوگوں کی خیر خواہی کی جائے، لیکن اس پر معاوضہ نہ لیا جائے.
آپ نے یہاں پہ ایک مماثلت بیان کری، میں بھی ایک بیان کروں. امیر اہل سنت کا ایک قول میں نے پڑھا تھا، مکتبۃ المدینہ نے ایک اس کا تغرا بنا کے بھی شائع کیا تھا، کہ مرد کے لیے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں، کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ با جماعت نماز پڑھنا ہے. اچھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو خود آپ نے فرمایا کہ لوگ ریاضتوں کی حفظ کرتے ہیں اور جو ہے وہ مجاہدات اور دیگر جو ہے وہ وظائف وغیرہ مانگتے ہیں، تو یاد رکھو ارکان و آداب نماز سے بڑھ کر کوئی ریاضت اور کوئی مجاہدہ اور کوئی وظیفہ نہیں ہے.
بالکل
یہ دیکھ. اچھا، ان کی نماز سے محبت جو تھی نا عدنان، تو اس کا عالم مشاہدہ فرمائیے کہ ان کی کوئی خدمت بھی کرنا چاہتا نا
جی،
اور اگر بے نمازی ہوتا تو یہ اس سے اپنی خدمت بھی نہیں لیتے،
اللہ
اس چیز کو بھی ناپسند فرماتے تھے. اور ان کے مریدین کے بارے میں اگر پتہ چل جاتا انہیں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کو، فلاں نے نماز چھوڑ دی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا اور آپ کے علم میں آ جاتا، تو آپ اس کو بہت ناراض ہوتے. اور یہ دیکھیں، یہ والی ناراضگی ہے نا، جیسے والدین یا شیخ جو ہے جو ہو، تاکہ وہ نیکی کی طرف آئے، بھلائی کی طرف آئے. جی راشد،
تعویذات کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے تعویذات کو دنیا کا مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، پروفیشن نہیں بنایا، بلکہ ذکر الہی کا ہی اس کو ذریعہ بنایا، کہ تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر کیے جاتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کا پہلو. اچھا، تعویذ لینے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات غیر شرعی باتیں کر جاتے ہیں، یعنی اپنا مسئلہ ذکر کرنے میں بھی بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شرن روا
کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
جی جی، غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں جن پر شرعی گرفت ہے.
جی،
یا جو سوال کرنے آیا ہے، تعویذ لینے آیا، اس کا حلیہ ایسا ہے جس میں کوئی شرعی قباحت ہے. مثال کے طور پر اگر مرد ہے تو اس نے ناجائز انگوٹھی پہنی ہے یا داڑھی شریف نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے سر پر ٹوپی نہ ہوتی تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز تھا، تعویذات بھی دیتے اور نیکی کی دعوت بھی دیتے، برائی سے منع بھی فرماتے. سوال میں بات کرنے میں غلطی ہوتی اس کی طرف توجہ دلاتے، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہے تو اس کا حکم بتا کر توبہ کرواتے، اگر سر ننگا ہے تو ٹوپی پہننے کی، امامہ شریف پہننے کی ترغیب دلاتے. یہی ساری باتیں امیر علیہ سنت کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے بھی لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں، امیر علیہ سنت بھی بڑے آسان انداز میں سامنے والے کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں اور جو شرعی کمزوری اور خامی دیکھتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں.
واجی.
مروز بھائی، اللہ والوں کا انداز یہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا مقصد جو ہے نا وہ، اور لوگوں کا ان کی طرف رجوع اور ان کا لوگوں کی طرف توجہ فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق ان کو زندگی گزارنے پر جو ہے وہ لگانا، یہ مقصود ہوتا ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جہاں یہ جو راشد بھائی نے بیان فرمایا ہے، دنیا کے مال سے بے رغبتی،
جی،
یہ آپ کی سیرت کے بہت سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک زبردست پہلو ہے. ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کیا، اور وہ مطلب کسی کام کے عوض میں تھا، کسی اس کے اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے ایک گھڑی لے آئے بڑی مہنگی قسم کی، حضرت یہ باندھ لیجئے آپ. تو جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے، وہ مادی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ پہنے، اس نے ضد کی نہیں، جی آپ پہن لیں، آپ لے لیں، قبول فرما لیں، ضد کرتے رہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ ہاتھ پہ باندھ دو، اس نے باندھ دی. جب باندھ دی نا تو فرمایا میں نے قبول کر لی. اب کھولی، فرمایا اسے اب آپ استعمال فرمائیں. اب وہ یوں کہہ لیں کہ تبرک بنا کے اسے برکت والا کر کے آپ نے اس کو واپس کر دیا، اس نے خوشی خوشی لے لیا. تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے، ان کی نظر یا ان کا جو مطمع نظر ہے، ان کی سوچ اور فکر، یہ لوگوں کے مال کے گرد نہیں گھوما کرتی تھی، بلکہ یہ دنیا سے بے نیاز تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دل ان کی جانب مائل کر دیے تھے اور لوگ ان کی جانب بڑھتے تھے. اور آپ دیکھیں، ایک یہ انداز ہے اور ایک وہ انداز ہے کہ بندہ دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے لیکن وہ اسے ہاتھ نہیں آ رہی، اور ایک انداز یہ اللہ والوں کا لوگ دے رہے ہیں اور یہ دور کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ان کے جو پیش نظر ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی رضا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے پاس جب جائیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جب حاضری دیں, تو ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں والا انداز ہو, ان سے کچھ لینے کا لینا بئی طور, اگر مجھ میں کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے تو میں اس کو دور کروں, اس نیت کے ساتھ جاؤں, میری اصلاح ہو, میرا باطن اجلا ہو, میرے ظاہر کے اندر اگر کمزوری ہے تو مجھے وہ بتائیں اور میں اس کو قبول کروں. یہ ہے نکھرنا, یہ ہے اپنانا, اس کا فائدہ ہے دنیا کے اندر. اور بعض اوقات جو ہے بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے پیر صاحب کے پاس جائیں گے فلاں مسئلہ حل کروائیں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. بزرگوں سے دعا کروانا بالکل جائز ہے, درست ہے, اچھی بات ہے, اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کروانی چاہیے, لیکن صرف اسی کام کے لیے جانا اور جو یعنی مجھے نہ نماز کا کہا جائے نہ روزے کا کہا جائے, جو میرے اندر برائیاں ہیں خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں تو بندے کے ماتھے پر شکن بھی آ جائے, اوہو ہو مجھے اس بات کا کہہ دیا, تو پھر آپ نے پیر بنایا کس لیے ہے؟ اگر آپ کا یہ ہے کہ جی میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس گاڑی آ جائے پیر صاحب بولے گاڑی مل جائے گی اور کوٹھی مل جائے گی, بنگلہ مل جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور میں زمانے کے جو برے کام ہے وہ بھی کرتا رہوں, تو ایسا ظاہر سی بات ہے کہ جو شریعت کی پاسداری کرنے والا جو اللہ کا ولی ہے وہ تو کم از کم اس طرح کا سبق نہیں دیتا, اور نہ ان کے آستانوں سے نہ ان کی بارگاہوں سے اس طرح کا درس ملتا ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ شریعت کے پاسدار بنتے تھے.
بہت جی بہت کیا بات.
اچھا مہروز بھائی, انہوں نے بیان کیا, میں نے بھی ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے مال کی طرف نگاہ نہ ہونا, دنیا سے بے رغبتی ہونا, اولیاء کرام کی یہ بھی صفت ہے, اور ایک اور صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ, جہاں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے گا وہاں پر اپنے مال کو نچھاور کرنا. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں بھی یہ نمایاں پہلو ہے, بالخصوص جو دینی طلبہ ہیں اس دور میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جامعات المدینہ سینکڑوں کی تعداد میں ملک میں بیرون ملک میں ہیں, اور دعوت اسلامی کے جامعات میں کئی تعداد جامعات کی ایسی ہے جو رہائشی ہے, یعنی وہیں پر طلبہ مقیم ہوتے ہیں اور ان کے سارے کھانے کے اور سارے معاملات الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی مجلس دیکھتی ہے, اور الحمدللہ اسلام بھائی اس میں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, خیر پائی بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے جو بالخصوص دینی طلبہ ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ کے مدرسے میں جو نادار اور غریب قسم کے طالب علم تھے آپ پوشیدہ طور پر ان کو رقم بھجوایا کرتے تھے. یہاں یہ بھی دیکھ لیا جائے, کیونکہ شو آف کا زمانہ ہے, ہر چیز کو وائرل کیا جاتا ہے, امیجز بنائی جاتی ہیں, تو اس سے اوائڈ ہی کیا جائے. جہاں ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ دوسروں کی ترغیب کے لیے کیا جا رہا ہے, ورنہ عام طور پر اس سے بچنا ہی چاہیے. تو پوشیدہ طور پر کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, آپ طلبہ کی خیر خواہی فرماتے, ان کو رقم پیش کرتے, ان کو کھانا کھلاتے, اور کئی طلبہ ایسے ہوتے کہ صبح شام کا کھانا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے یعنی ان کے خرچے سے ان کو دیا جاتا تھا. تو اللہ والوں کی یہ بھی شان ہوتی ہے کہ وہ دینی طلبہ کی اور نیک افراد کی خدمت کرتے ہیں.
سبحان اللہ, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں, عدنان بھائی میں پڑھ رہا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ, پرہیزگاری, ان چیزوں میں اگر دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی معنی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ والے اگر مطلب گناہ کا کام ہے تو پھر وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو روکنے کے لیے, اس سے روکنے کے لیے یعنی نیکی کی دعوت گوئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں, اس کو دینے کا جذبہ ان میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اور شریعت اسلامیہ کے جو اصول و ضوابط ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں اپنی یہاں پہ عرض کروں, دیکھیں کچھ باتیں تو بڑی بنیادی نوعیت کی ہیں اور وہ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو کسی بھی مسلمان میں ایک ولی ہونا, ایک بہت بڑا اکابرین میں سے ہونا, مسلمان لیڈر ہونا, یہ اپنی جگہ ہیں ساری باتیں, لیکن وہ باتیں تو ہر مسلمان میں مطلوب ہے. جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا کم از کم اچھا مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں, جیسے نمازوں کی پابندی ہے, روزوں کی پابندی ہے, اگر اس کے اوپر لازم ہے تو زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی ہے, ایمانیات ہیں, تو یہ وہ موٹی موٹی سی رزق کے حلال ہے, وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کم از کم ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اللہ والوں کو دیکھیں, اللہ کے ولیوں کو دیکھیں, صحابہ اکرام کو دیکھیں, اہل بیت اطہار کو دیکھیں, ان کی زندگیوں میں وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ ہے نا کہ کسی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑو کہ وہ چھوٹی ہے, کیا پتا اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اور کسی گناہ کو اس لیے اختیار نہ کرو کہ وہ چھوٹا ہے کیونکہ کیا پتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی میں. اگر ہم ان اسلاف کی سیرت کو دیکھیں، ان اللہ والوں کی سیرت کو دیکھیں عدنان بھائی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت کا ایک پہلو جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سوال نہیں کرتے تھے،
جی
آپ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کوئی چیز مانگتے نہیں تھے۔ ایک تو سوال کرنا یہ ہے نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہاں پوچھتے نہیں تھے، یعنی مانگتے نہیں تھے کوئی چیز، اس طریقے کی چیز بھی نہیں تھی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو گداگر کرتے ہیں وہ تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی،
جی
یہ تو وہ تو یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں لین دین میں اٹھنے بیٹھنے میں 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی دوسرے سے طلب کر لیتے ہیں، اور یہ ایسی کوئی غلط بھی نہیں ہوتی اکثر جگہ پر، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا تقویٰ، پرہیزگاری اور احتیاط کا عالم، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی سوال نہیں کیا کرتے۔ یعنی صحابہ اکرام کا تو انداز یہ تھا نا کہ اگر ان کا کوڑا گھوڑے کا گر جائے تو وہ اس کا بھی سوال نہیں کیا کرتے، تو وہی فیضان یہاں پہ نظر آتا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ان کا میں نے پڑھا کہ ان کو جب پیاس لگتی تھی نا، جیسے کہیں گئے ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں ان کا جانا آنا بھی بہت ہوتا ہے، اسفار بھی بہت ہیں، سفر بھی بہت ہوتا ہے، اب کبھی کسی کیا کبھی کسی کیا، کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی جگہ پہ علمی نوعیت کے مذاکرے میں، تو اب پیاس لگی، تو اب ایک طریقہ تو یہ کہ جی مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلا دیں، تو اس کو بھی سوال کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ یوں کہا کرتے تھے کہ کیا یہاں پر پانی ہے، کچھ اس قسم کا انداز اختیار کیا کرتے تھے، لیکن جس میں سوال کا پہلو نہ ہو۔ اچھا جو مزاج آسنا تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ حضرت کو پیاس لگی ہے اور پانی کی طلب ہے، لیکن سوال نہیں کر رہے تو پانی پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلو آپ دیکھیں ان میں راشد بھائی، عدنان بھائی، اللہ والوں میں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے پانی ہی سے ریلیٹڈ ہے تو ان کی زندگی پہ، کہ وہ کسی مرید کے یہاں گئے، وہاں پہ نل ٹپک رہا ہے،
اللہ
وہ نل کا ٹپکنا جو ہے قطرہ قطرہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے یہ بھی برداشت رہی،
جی بالکل،
فرمایا کہ اس کا حل نکالو، اس کو تبدیل کرو ورنہ ہم جاتے ہیں، تو اس نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس کو درست کیا۔ تو یہ دیکھیں راستے تو چھوٹی سی بات ہم دیکھیں تو،
بلکہ یہ جو پانی والی نلکے والی آپ نے بات کی، ان کی اپنی سیرت کے حوالے سے بیان کیا گیا، جب یہ وضو کرتے تھے، یعنی مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہاں پر ٹوٹی وغیرہ نل وغیرہ موجود ہوتا تھا، لیکن حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نل ہونے کے باوجود، نلکا ہونے کے باوجود لوٹے کے ذریعے، برتن کے ذریعے وضو فرماتے تھے۔ اس کی حکمت جب بیان کی گئی تو یہ بیان کی گئی کہ نل سے جب بندہ وضو کرتا ہے تو بے احتیاطی کا پہلو موجود ہوتا ہے، پانی کے اسراف کا خدشہ ہوتا ہے، تو لوٹے میں لمیٹڈ پانی ہوگا تو اسی سے وضو کیا جائے گا۔
ہاں اب یہاں پہ نیت فرما لیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، نماز تو روز ہی پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازیں پڑھنی چاہیے، کاش ہمارے دلوں میں ان اللہ والوں کے صدقے میں نماز کی محبت آ جائے اور ہم بھی نمازوں کے پابند بن جائیں۔ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں نماز تو ہمیں اچھی لگتی ہے نا، پیاری لگتی ہے، اور ہماری چاہت بھی ایک، یعنی اکثریت کی تو چاہت عدنان بھی یہی ہے، آپ لوگوں سے ملے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں بعض اوقات خود اظہار بھی کر دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، میں نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، دعا فرمائیں، تو اس میں یہ پہلو تو ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے، یہ چاہتے ہیں، لیکن اب وہ چاہنا ہے کیسا، اس چاہت کا آپ کی زندگی میں درجہ اور گریڈ کیا ہے، اس پہ غور کر لیں۔ تو ایک آش ہم بھی نمازوں کے شیدائی بن جائیں، نمازوں کے عاشق بن جائیں۔ کسی کی بڑی پیاری بات میں نے پڑھی کہ عدنان بھائی، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں سکون نہیں ملتا، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے، ماذا اللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ پھر اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھے۔ جسے نماز سے سکون نہیں مل رہا تو اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھے، آیا جلدی جلدی نماز پڑھی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی، اگر وہ شریعت کے اصولوں کے تحت ہے تو نماز تو ہو گئی، لیکن ہم اپنی زندگی میں روزانہ کی جو پانچ نمازیں ان کو لے کر آئیں۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، خود میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، دیکھیں پانچوں نمازیں ہیں یہ تو پڑھتے ہیں ہم، روٹین ہے ہماری، فرض ہے ہمارے اوپر، ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک مدعا رکھ رہا ہوں اور یہ سوچ کے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی اس کی نیت کر لیں، عدنان بھائی کوئی دو رکعتیں تو ایسی ہیں جو میں محبت میں پڑھوں، یہ میں اپنے رب سے محبت میں پڑھ رہا ہوں،
اللہ اللہ
کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے سچی پاکیزہ توحید کا قائل کیا، سچا کھرا ایمان عطا فرمایا، دین حنیف کا پیروکار بنایا، میں دو رکعتیں ایسی ادا کر رہا ہوں۔ پچھلے سلسلے میں بھی ایک بات عرض کی تھی، میں نے نیت کی ہے ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا چھوٹی سی بات جائے کہ جس پہ عمل کرنا بہت قدرے آسان ہو، تو دو رکعتیں ڈبل 12 گھنٹوں میں، اب وہ صلاۃ التوبہ بنا لیں اسے، وہ صلات الوضو بھی ہو سکتی ہے, صلات المسجد بھی ہو سکتی ہے, صلات الچاشت بھی ہو سکتی ہے, اشراق بھی ہو سکتی ہے, ابدین بھی ہو سکتی ہے, تاجد بھی ہو سکتی ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تو بات تو یہی ہے نا, محبت, توبہ,
شکر کی نماز,
شکر کی نماز. تو دو نمازیں اس لیے پڑھ لیں, دیکھیں ایک ہوتی ہے نا نماز حاجات,
جی
تو کوئی کام نہیں ہو رہا تو نماز حاجات پڑھو, تو دو رکعتیں یہ نماز حاجات اس نیت سے پڑھ لیں کہ اے اللہ میرے دل میں نماز کی محبت ڈال, مجھے نمازوں کی پابندی دے, مجھے نماز میں مزہ آنے لگے, مجھے نماز میں سکون ملنے لگے, پڑھیں تو
جی
پھر بات ہے.
مہروز بھائی یہ اس کا بھی اپنا ذوق ہے, دیکھیں جی اگر ہم غور کریں نا ایسے افراد بالخصوص کہ نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا یا سکون نہیں مل رہا, ہم نے سکون پانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر کاروبار کے اندر نقصان ہونے لگ جائے تو ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں, کتنے مشورے کرتے ہیں,
حضرت بھوک اڑ جاتی
ہے, جاتے ہیں, نیند, جی نیند اچاٹ بندے کی ہے, نیند ختم ہو گئی ہے, کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا, نقصان ہونے لگ گیا ہے, نماز بندہ وقت بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور پھر ساتھ یہ شکوہ بھی ہے, وہ ذوق وہ شوق بھی نہیں مل رہا, تو اس ذوق شوق کے حصول کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اس پر بھی تو غور کرنے کی حاجت ہے نا, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں جب بندہ اللہ کریم سے ہی, آپ دیکھیں کہ کتنی بار ہم نے سوال کیا اس بات کا کہ مولا مجھے اپنے کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے, اچھا گھر, اچھے گھر کے لیے, بینک بیلنس کے لیے, دیگر معاملات کے لیے, جائز طریقے پر دعا کرنا بالکل جائز ہے, ان چیزوں کی مذمت نہیں,
کریں جی کریں,
کریں بالکل کریں, لیکن صرف یہ ہی کرنا, مادی اشیاء ہی کا سوال کرنا, اور جو میرے اندر کمزوری ہے پھر شکوہ یہ کرنا کہ جی نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا, یہ فلانی ہو رہا فلانی ہو رہا, اللہ کریم سے نماز میں دل لگنے کی دعا کتنی بار کی ہے؟ مولا میرا دل لگ جائے, مجھے نماز کے اندر سکون ملے, مجھے سجدے کے اندر وہ حلاوت, وہ چاشنی نصیب ہو جائے, اللہ اکبر تلاوت قرآن کا ذوق نصیب ہو جائے. تو یہ دیکھیں ہم نے اللہ کریم سے گھر مانگا اس نے عطا کر دیا, گاڑی مانگی عطا کر دی اس نے, جو مانگا اس نے عطا کر دیا. اگر میں اس سے نمازوں میں سکون مانگوں گا نہیں عطا فرمائے گا؟ فرمائے گا, طلب سچی ہونی چاہیے, مانگیں, کتنی بار مانگتے ہیں ہم, اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اللہ تبارک تعالی کی جانب یوں سوال کریں اس کی بارگاہ میں, اسی سے مانگیں, وہ عطا فرمائے گا, عطا فرماتا ہے.
بے شک امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز, اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا, الحمدللہ نماز کے فضائل بھی ہیں اور نہ پڑھنے کی وعیدات بھی ہیں, اور بالخصوص جو بزرگان دین کا نماز پڑھنے کا انداز اور ان کی جو والہانہ محبت ہے کہ کیسے کیسے حالات میں بیماری کا عالم ہے, اور بعض بزرگوں کے بارے میں تو امیر سنت نے ایسی حکایتیں تحریر فرمائی ہیں کہ نزا کا عالم ہے, جہاں کنی کا عالم ہے, لیکن اس وقت بھی نماز کو ترجیح دے رہے ہیں اور نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں. بزرگان دین کی سیرت جو ہوتی ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ دیکھیں, احادیث مبارکہ میں دیکھیں, جہاں دیگر احکامات موجود ہیں وہاں پر پچھلی امتوں کے اولیاء کے نیک بندوں کے تذکرے موجود ہیں, ان کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی سیرت پڑھ کے, ان کے واقعات کو پڑھ کے آنے والوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے, نصیحت حاصل ہوتی ہے. تو نماز کی محبت کو بڑھانے کے لیے اگر امیر علیہ سنت کی یہ تصنیف, فیضان سنت کا ایک باب ہے فیضان نماز, اس کا مطالعہ کریں, اور بالخصوص اس کتاب کا وہ چیپٹر وہ باب جس میں بزرگان دین کی نماز سے محبت کے واقعات اور حکایات موجود ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی محبت اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں مزید بڑھے گی.
فیروز بھائی, حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کثیر الجہاد اور کثیر الصفات بزرگ ہیں, تو جہاں نماز کے
کثیر الجہاد کثیر الصفات
ملٹی,
یعنی بہت ساری, بہت ساری آپ کی صفات ہیں, اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا,
پہلو شخصیت کے مالک,
جی یہ آپ فرما سکتے ہیں بالکل. تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, جہاں آپ کو نماز سے محبت, مکروہات سے جو ہے وہ کراہت اور اس طرح کے معاملات تھے, وہیں جو سادات کرام کا ادب احترام اور ان سے جو محبت کا انداز ہے نا وہ بھی کمال درجے کا ہے.
اللہ,
اور یہ کیوں نہ ہو, ان کے والد گرامی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا جو سادات کرام کا ادب احترام کا جو انداز ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن آرام فرما رہے تھے, یہ ایسے باذوق افراد ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ معرفت اور وہ ایک جو تعلق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کی محبت ہے نا, اس کی بنا پر اللہ تبارک تعالی انہیں بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی آپ آرام فرما رہے تھے, تو دو بچے نا وہ آئے
جی.
انہوں نے دیکھا عالم صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, آرام کر رہے ہیں, کسی کے گھر جو ہے وہ آپ آرام فرماتے. انہوں نے آ کے نا پاؤں دبانا شروع کیے
جی.
جیسے ہی انہوں نے پاؤں پر ہاتھ رکھے نا, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ فوراً بیدار ہو گئے, اٹھ کے بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ دونوں بچوں کو روک دیا, ہاتھ پکڑ لیے ان کے, فرمایا آپ سادات ہیں, آل رسول ہیں, پر میں گناہگار ہوں, مجھے مزید گناہگار مت کیجیے, فرمایا آپ یہ کام نہ کیجیے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور ان میں کچھ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ سادات کرام بھی موجود, اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کیا کیا, لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے وہ ممبر پر جلوہ گر ہوں, لوگ زیارت کریں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, لیکن حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کیا, نیچے بیٹھ گئے.
اللہ,
جب آپ سے کہا گیا حضور آپ اوپر جلوہ گر ہوں, ممبر کے اوپر بیٹھے, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, زیارت کرنا چاہتے ہیں, فرمایا کہ آل رسول نیچے بیٹھے ہوں اور میں ممبر پر اوپر بیٹھوں گا.
اللہ,
فرماتے نہیں میں نیچے بیٹھوں گا,
اگرچہ جائز تھا,
اگرچہ جائز تھا, لیکن یہ ادب احترام انہوں نے بتایا, یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے تعلق کا ادب اور احترام ہے. آپ دیکھیے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا میں, نبی پاک علیہ السلام کی آل نیچے. پھر اب لوگ جو ہے وہ بےتاب ہیں, دور دور سے آئے ہوئے ہیں کہ حضرت کی زیارت ہو, تو آپ نے ممبر پر بیٹھنے کے بجائے نیچے کھڑے ہو کر جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا, اور لوگ آپ کی زیارت یوں کرتے رہے. یہ سادات کرام کا ادب ہے جو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سکھا رہے ہیں, اور یہ تعلق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا, کیونکہ سادات کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آل پاک سے محبت کی جائے, ان کا ادب کیا جائے, ان کی تعظیم کی جائے, ان کی توقیر کی جائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت, یہ بھی اولیاء کے مزاج کا حصہ ہے, ساتھ ہی حضور کی سنت اور آپ کے طریقے سے محبت ہونا اور اس پر عمل کرنا اور عمل کی ترغیب دینا. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ بھی نمایاں پہلو ہے, کئی ایسی مثالیں بھی ہم نے ذکر کی ہیں کہ فرض واجب کو تو اہمیت دیتے ہی تھے, جو سنت ہے اس پر بھی مضبوطی سے کاربند رہتے. آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب آپ کا وقت وصال ہوا تو آپ نے ایک وصیت کی, اس وصیت میں بنیادی پہلو یہ تھا کہ اپنے ماتحت جو آپ کے مریدین تھے, آپ کے غلام تھے, خدمت گار تھے, ان کو یہ آپ نے وصیت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر حال میں اپنائے رکھنا, کیونکہ یہی راہ نجات ہے.
اللہ کبیرہ.
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ دیکھیں ان کے پاس طلبہ بھی آتے تھے علم دین حاصل کرنے والے, کس بندے کے لیے کیا اہم ہے, اے عربی زبان کا قاعدہ الاہم فالاہم, سب سے پہلے وہ کام کیا جائے جو اہم ہے, اس کے بعد پھر وہ جو اس کے بعد اہم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے جو ہے وہ کچھ تصنیف فرما رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, ایک طالب علم آیا اور آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس, آپ نے اس کی جہاں توجہ فرمائی, دیکھا, فرمایا بھی کیوں آئے, حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا, فرمایا جتنی دیر میرے پاس بیٹھو گے نا اس سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنی کسی کتاب کا مطالعہ کرو, وہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گی, کیونکہ آپ اس وقت کوئی واز وغیرہ نہیں فرما رہے تھے, اپنے کام میں مصروف تھے, تو فرمایا اب تم مطالعہ کرو. تو استاد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ طالب علم کو صحیح ڈائریکشن پر, صحیح انداز پر اس کی رہنمائی کرے, اس کے لیے کیا درست ہے, کیا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے.
آپ کی سیرت کا ایک وصف یا آپ کا فیضان کہہ لیجئے, یوں تو حضرت کا فیضان ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی, لیکن آپ کی شخصیت کے ذریعے سے اعلی حضرت کا ایک بہت بڑا فیضان جو امت تک پہنچا وہ الملفوظ کی صورت میں ہے, کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات جو ہے وہ ہم تک آئے, سامنے آئے, وہ ان کا شاہکار ہے. اور آخر میں ان کی نعت کے چند اشعار میں عرض کرتا ہوں.
واہ,
فرماتے ہیں بڑی پیاری نعت ہے, حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
ترنم میں سنا دیں.
ترنم میں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی سنایا کرتے تھے, ان کی آواز میں سنی تھی, اور آج جو ہے اس کے چند اشعار سن کے اجازت چاہیں گے. نیت فرما لیں کہ ہم اللہ والوں کی سیرت کو, ان کی شخصیت کو فالو کریں گے, ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. ابتداء عین ممکن ہے کہ ہمیں مشکل معلوم ہو, لیکن رفتہ رفتہ جب چلتے رہیں گے استقامت کے ساتھ اس رستے پر, تو انشاءاللہ عز و جل آسانیاں ہمارے قدم چومیں گی. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں, کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے, کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے, کون اس سے نگاہیں لڑا کر چلے, کس کو طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے, وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, ہاں حسین ہو تم فتنے مٹا کر چلے, رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے, جلوہ حق وہ ہم کو دکھا کر چلے, من رانی رال حق سنا کر چلے, میرا جلوہ حق کا جلوہ جتا کر چلے, جو بشر اور کیا دیکھیں خیرہ نظر, ایکم مثلی گو وہ سنا کر چلے, باد دامن سے مرجھائی کلیاں کھلی, فیض سے اپنے غنچے کھلا کر چلے, شب کو شبنم کی مانند رویا کیے, صورت گل وہ ہم کو ہسا کر چلے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ والے ہیں جو